بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اقصا کے آنسو فلسطین کا ایک عاشق ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-21-21-38-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 8. اس طرح امریکہ کا مصر سے براہ راست تصادم شروع ہو جاتا اور اسرائیل نہر سوئز کے کنارے کھڑے ہو کر تفریحی تماشا دیکھتا, جیسا کہ اس نے سقوط کابل اور قندھار کے وقت کیا. یہودی ایجنٹ حکم ملتے ہی سرگرم ہو گئے. انہوں نے قاہرہ اور اسکندریہ میں کچھ عمارتیں اور امریکی لائبریری دھماکے سے اڑانے کی کامیاب کارروائی کی. قانعین اس موقع پر وطن عزیز اور دنیا بھر میں مغربی باشندوں اور املاک کے خلاف ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کو ذہن میں رکھیں. لیکن جب وہ ایک امریکی سینما گھر میٹرو گولڈن وائن میئر تھیٹر کو دھماکے سے اڑا رہے تھے تو اسرائیلی ایجنٹ کے ہاتھ میں وہ بم پھٹ گیا جس کے بارود سے تلف ہونے والی جانوں کو وہ مصر کے بے خبر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے. اسرائیلی ایجنٹ کے رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے سے طوفان اٹھ کھڑا ہوا. دنیا کو علم ہو گیا کہ اسرائیلی اس قدر پست اخلاق اور کمینگی کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں کہ اپنے محسن کو اپنے دشمن سے بھڑانے کے لیے اس کی جان لینے سے بھی نہیں چوکتے. یہ بلا شبہ بدترین قسم کی جنونیت تھی اور اس سے اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع پنہاس لیون کو مجبوراً استعفی دینا پڑا. یاد رہے کہ یہ اتنا اہم شخص تھا کہ اس کی جگہ لینے کے لیے ڈیوڈ بن گوریان جیسے صہیونی لیڈر کو سیاست میں داخل ہونا پڑا. بعد میں یہ کہانی لیون کے معاملات کے نام سے شائع ہوئی اور اس کا ذکر معروف انسائیکلوپیڈیا یا انکارٹا میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن یہ یہودیت کے اثر سے خالی نہیں. اس کے الفاظ اس موقع پر یہ ہیں: بن گوریان وزیر دفاع پنہاس لیون کی جگہ لینے کے لیے 1955 میں سیاست میں داخل ہوا. پنہاس لیون نے مصر کے مغرب کے ساتھ تعلقات کو سبوتاش کرنے کی ناکام کوشش کے بعد استعفی دیا. انکارٹا انسائیکلوپیڈیا 2001 مضمون بن گوریان. آپ دیکھیں کہ یہودی مصنف ذرائع ابلاغ میں کس طرح بین الاقوامی غلط بیانیاں کرتے اور مطلب کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. یہ مضمون اس کی ایک زندہ مثال ہے. انکارٹا کا دوسرا جملہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے: پنہاس لیون جسے زبردستی استعفی دینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ اس کو امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی کھلم کھلا سرپرستی کرتے ہوئے پکڑ دیا گیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کے دشمن پر حملے کرنے کے لیے اکسایا جائے. اس ناکام سازش میں اسرائیلی وزیر دفاع کو امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود امریکی حکومت نے جوابی رد عمل کے طور پر تل ابیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, حتیٰ کہ اس سے سفارتی تعلقات بھی نہ توڑے بلکہ اس کی اربوں ڈالر کی مالی اور فوجی امداد میں کمی تک کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کی. سیاہ بچھو کے اپنے فطرت بد سے باز نہ آنے کی دوسری مثال لبرٹی پر دہشت گردانہ حملہ ہے. یو ایس لبرٹی امریکہ کا عظیم الحفصہ بحری جہاز تھا جو 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے بحر احمر میں ڈیوٹی دے رہا تھا. 8 جون 1967 کو چند اسرائیلی لڑاکا طیارے جن پر سے شناختی نشان مٹا کر ان کا رنگ تبدیل کر دیا گیا تھا یو ایس لبرٹی پر حملہ آور ہو گئے. ان کا ساتھ دینے کے لیے چند غیر نشان شدہ تارپیڈو کشتیاں بھی اپنے اس محافظ پر جھپٹی اور دم بھر میں 34 قیمتی امریکی جانیں تلف ہونے کے ساتھ 174 امریکی زخمی ہوئے. یہودی ہوابازوں نے سب سے پہلے لبرٹی کے ریڈیو ٹاور پر حملہ کیا ताकि अमरीका के छठे बहरी बेड़े को इल्म न हो सके कि ये कारिस्तानी उनका परवरदा कलूटा बिच्छू कर रहा है। निशानात से खाली लड़ाका तैयारे उस वक्त तक खौफनाक अंदाज में अपनी मदद को आए हुए अमरीकियों पर बमबारी करते रहे जब तक उन्हें इत्मीनान न हो गया। बकिया कसर तारपीडो कश्तियों ने पूरी की और इन अमरीकी सिपाहियों को भी न बख्शा जो हिफाजती कश्तियों के जरिए जान बचाकर फरार हो रहे थे। इसराइली कश्तियों पर नज मशीन गनों से निकलने वाली गोलियां उन अमरीकी फौजियों को चाटती रहीं ताकि दुनिया को बाखबर करने के लिए कोई जी रूह जिंदा न बचे और मिस्र की ये दहशतगर्दी अमरीका को गजबनाक करने के लिए काफी हो जाए। इसराइली हमला आवर अपना काम मुकम्मल समझ कर वापस चले गए, लेकिन उस मौके पर जहाज के कप्तान और उसके मुआविन अमले ने ऐसी गैर मामूली हाजिर दिमागी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब न हो सका। ये सब मिलकर जहाज को किसी न किसी अंदाज में उस वक्त तक चलाते और डूबने से बचाते रहे जब तक उनका राब्ता अपने बहरी बेड़े से न हो गया। उन्होंने अपनी हाई कमान को हकीकत से आगाह कर दिया कि ये हमला मिस्र की नहीं उनके अपने बिच्छू इसराइल की कार्रवाई थी। लिबर्टी के कप्तान की जुर्रत और फर्ज चिनासी ने इसराइल के इस मंसूबे को तश्त अजबाम कर दिया और इसराइलियों को मौका न दिया कि वो दो धोखे बाजियां एक साथ करें। इसराइली जेट तैयारे अमरीकी अमले के सरों पर बहुत करीब से गुजर कर हमला आवर हुए थे और उनके पायलटों ने अमरीकियों को धोखे में रखने के लिए दोस्ताना अंदाज में हाथ भी हिलाए थे, जिसकी वजह से जहाज के कप्तान और अमले को हमलावरों की शिनाख्त में कोई गलती न लग सकती थी। जब ये साजिश बेनकाब हो गई तो कौम यहूद ने अपनी रिवायती कज़्ज़ाब बयानी से काम लेते हुए ये घड़ा घड़ाया उजर पेश करके माजरत कर ली कि यह हमला शनाख्त की गलती के बायस हुआ था। उस वक्त के अमरीकी वजीर मुमलिकत डैन रिस्क और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल थॉमस मोर ने वाजह बयान दिया कि यह हमला हरगिज इत्तफाकी न था बल्कि ये आमदन की गई कार्रवाई थी, इसलिए कि हमले के वक्त दिन बहुत रोशन था, लिबर्टी पर अमरीकी परचम लहरा रहा था और जहाज पर बैनुल अक्वामी शनाख्त के मुकर्रर करदा निशानात और आदाद वाज़ेह तौर पर लिखे हुए थे। मगर अमरीका के यहूदी मीडिया ने मस्कूरा हमले के खिलाफ कोई रद्द अमल जाहिर न किया। इसराइल के करीब अज हकीकत माजरत को आसानी से कबूल कर लिया गया और अमरीका के आला सरकारी और फौजी अहदेदारों के वाज़ेह इल्जामात के बावजूद यहूदी लॉबी ने इस मामले की रस्मी तहकीकात भी न होने दी। इसके मुकाबले में अब तक ऐसा कोई सबूत बिल्कुल नहीं पाया जाता कि अफगानिस्तान की हुकूमत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बारे में कुछ जानती थी या उसने इस हमले की मंजूरी दी थी, लेकिन इन दो जुड़वा टावरों पर हमले के आध घंटे के अंदर एक साबका यहूदी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान को नामजद मुल्ज़िम ठहरा कर उस पर हमलों के लिए फजा को आतिशबार बना दिया था। कहां आधा घंटा और कहां 35 साल का तवील अरसा। लिबर्टी पर हमले को आज 35 साल होने को आए हैं, लेकिन उसकी तहकीकात का आगाज अभी नहीं हो सका। अमरीकी निजाम हुकूमत पर यहूदियत के गलबे का यह आलम है कि यूएस लिबर्टी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन विलियम मैक को इसराइली हमले के दौरान जुर्रत और हिम्मत का शानदार मुजाहरा करने पर अमरीका का सबसे बड़ा एजाजी अवार्ड कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन उसकी तकरीब अमरीकन नेवल यार्ड में निहायत खामोशी से मुनक्किद की गई। हालांकि कवायद और रिवायात के मुताबिक ये कार्रवाई व्हाइट हाउस में अंजाम दी जानी चाहिए थी। ये सिर्फ इसलिए कि 34 अमरीकी फौजियों को हलाक और 174 से ज्यादा को जख्मी करने वाले मासूम दुश्मन के नाजुक जज्बात को ठेस न पहुंचे। यह है वो इंसाफ जिसे अमरीका दुनिया पर मुसल्लत करने चला है। अमरीका में मुकीम अरबों पाकिस्तानियों और दीगर मुसलमानों पर नात का बंद करने वाले अमरीकी हुक्काम और बाशऊर अमरीकी आवाम को सोचना चाहिए कि वो यहूदी अमरीकी जो इसराइली दहशतगर्दी के उन संगीन वाकयात के बाद भी इसराइल से तावुन जारी रखे हुए हैं, क्या वो अमरीका से गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हो रहे। क्या इसराइल को इमदाद दिलवाने वाले यहूदी अमरीका के कानून से बागी नहीं। इन खूनी वाकयात के बाद भी अगर अमरीकी हुक्काम और अवाम मुसलमानों को दहशतगर्द तारकीन वतन और यहूदी शहरियों को पुरअमन बाशिंदे समझते हैं तो उन्हें सियाह बिच्छू के जहरनाक डंग से कौन बचा सकता है। और यहूद की इस फितरत को जान लेने और हमारे दुश्मन तारीखी दुश्मनों से उनके हालिया गर्म जोश गठजोड़ के बाद भी अगर हम उनसे बावजूद ताल्लुकात कायम करने पर मुसर हैं تو خدا کی اس وسیع و عریض خدائی میں ہمارا مددگار اور حمایتی کون ہو سکتا ہے؟ ہزار چہروں والا آدمی۔ یحییٰ عباس فلسطین کے ان بیٹوں میں سے تھا جن پر فلسطین کی مائیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ اس کے کارنامے فلسطینی نوجوانوں کے دل میں کفر سے ٹکرانے کا عزم جمع رکھیں گی، اور فلسطین کے بچے اس کی نقل اتارتے اتارتے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے رہیں گے۔ یحییٰ عباس نے صہیونیت کے خلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جس سے کوئی آشنا نہ تھا۔ اس کی انقلابی سوچ اور عبقری ذہانت نے کئی ایسی چیزیں متعارف کروائیں جس نے فلسطین کی تحریک جہاد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ عام سا نوجوان تھا اور اس کے بچپن، لڑکپن اور آغاز جوانی کے دنوں کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے اندر اتنی زبردست عبقری صلاحیت چھپائے ہوئے ہے۔ مگر ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی، اور وہ گلیوں میں کھیلنے والے لڑکے سے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک مجاہد اور فدائی مجاہدین کا استاد بن گیا، جس پر دوست رشک کرتے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال قبل رمضان المبارک کا ایک دن تھا جب یحییٰ عباس کی زندگی بدلنے والا واقعہ پیش آیا۔ مسلمان آدھے روزے رکھ چکے تھے اور مقدس مہینے کا آدھا دورانیہ باقی تھا۔ فلسطین کی مساجد میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ فلسطین کی مشہور تاریخی مسجد ابراہیم میں تو تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، کیونکہ مسلمانوں نے آج تک یہودیوں کی کسی عبادت گاہ پر حملہ نہ کیا تھا۔ اس لیے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی بدبخت یہودی روزہ دار عبادت گزاروں پر حملہ کر سکتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے یہودیوں پر مؤثر حملوں کا آغاز ہی نہ کیا تھا۔ یہ سعادت قدرت نے یحییٰ عباس کی قسمت میں لکھی تھی کہ وہ خالی ہاتھ فلسطینی نوجوانوں کو دیو ہیکل ٹینکوں کے سامنے کھڑا کرے اور انہیں جنگ کے ایسے گر سکھائے جو اس سے قبل فنون حرب کی کسی کتاب میں نہ تھے، نہ ہی سینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا شمار تھا، اور نہ ہی کسی ماہر عسکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خاکہ تشکیل دیا تھا۔ ہوا یوں کہ نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد میں ایک انتہا پسند اور کٹر متعصب یہودی گھس آیا۔ یہ یہودیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو 3 رات پرانی سڑی ہوئی مچھلی سے زیادہ بدبودار اور جنگلی گدھے سے زیادہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان سے عام یہودی بھی تنگ رہتے ہیں۔ اس یہودی کے دماغ میں اپنی حکومت کی پشت پناہی اور فلسطینی مسلمانوں کی بے بسی کے سبب سب کچھ زیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔ اس نے مسجد میں گھستے ہی فائر کھول دیا اور پلک جھپکتے میں کئی نمازی اپنے رب سے جا ملے، متعدد شدید زخمی ہو گئے، مسجد کا فرش خون سے بھر گیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اچانک یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی اور اس شیطان صفت یہودی کو آخر کیا ہوا۔ جب مسجد کا فرش خون سے دھویا جا رہا تھا تو کسی مصباح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں تاسف سے نم تھیں، مگر ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر رنج و غم کے بجائے سنجیدگی آمیز فکر اور غصہ آمیز کرب کے آثار تھے۔ یہ نوجوان یحییٰ عباس تھا۔ بے بسی کا احساس اسے بری طرح ستا رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو یہودیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے گا، اور ایسا کچھ کر دکھائے گا کہ آئندہ کوئی یہودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھسنے سے پہلے اپنے انجام کو 100 مرتبہ سوچے گا۔ وہ تنہا ہی عزم و ہمت کے بل بوتے پر انجانے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ قدرت نے اس کے جذبے کی لاج رکھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے لے کر اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف تک اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے کارنامے اتنے خفیہ، حیرت انگیز اور غیر متوقع ہوتے تھے کہ یہودی ادیبوں نے اس کے متعلق داستانیں گھڑ گھڑ کے اسے یہودی ادب کا دیومالائی کردار بنا دیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ہزار چہروں والا آدمی ہے جو بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتا ہے۔ کیسے اور کہاں اس کے متعلق کسی کو کچھ پتا نہ چلنے پاتا تھا۔ اس میں ایک بڑی صفت یہ بھی تھی کہ شاگردوں تک اپنا فن منتقل کرنے کی امتیازی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے اسرائیل کے طول و عرض میں ایسی کارروائیاں کی جنہوں نے یہودی ریاست کی جڑوں سے ہلا دیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسرائیلی ہر اس شخص کو گرفتار کر لیتے تھے جس نے یحییٰ کو دیکھا ہو، سنا ہو، یا اس کے بارے میں کچھ جانتا یا کسی طرح کی معلومات رکھتا ہو۔ اسرائیلی حکام اس کی گرفتاری میں ناکامی کو اپنے لیے کتنی بڑی شکست سمجھتے تھے اس کا اندازہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ یعقوب بیبرس کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اس نے ایک مرتبہ یحییٰ عباس کی گرفتاری میں ناکامی پر جھلا کر دیا تھا. ہوا یوں کہ یحییٰ بیرزیت کی الیکٹرک انجینئرنگ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اردن جانا چاہتا تھا. اس نے جب اس غرض کے لیے ویزے کی درخواست دی تو صہیونی انتظامیہ نے اسے رد کر دیا. اس پر انجینئر یحییٰ عباس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر عملی زندگی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ کو کہنا پڑا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ نوجوان ہمارا یہ حشر کرے گا تو ہم اسے ویزے کے ساتھ جانے کے لیے $1 million بھی دیتے. یحییٰ عباس نے جس وقت میدان عمل میں قدم رکھا اس وقت جنگ میں صہیونیت کا پلہ خطرناک حد تک بھاری تھا. وسائل، اسلحے اور عالمی استعمال کی پشت پناہی سے قطع نظر سب سے بڑی برتری انہیں یہ حاصل تھی کہ ان کے عوام محفوظ تھے جبکہ فلسطینی عوام کو کسی طرح کی ڈھال میسر نہ تھی. اسرائیلی حکومت نے یہودی قابضین کو ایسی بستیوں میں بسا رکھا تھا جن کے بارے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا دعویٰ تھا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں. وہاں بسنے والے یہودی بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ سمجھتے تھے اور ان کی بجائی ہوئی چین کی بانسری سن کر دنیا بھر کے یہودی آ کر یہودیوں کی آبادی میں اضافہ کر رہے تھے اور فلسطینی مسلمان سمٹ کر مہاجر کیمپوں کی اسرت زدہ اور بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے جا رہے تھے. اگر کچھ عرصہ اور یہ صورتحال جاری رہتی تو مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے اور مسلمان یہودیوں کی برتری کے سامنے لاچار اور مجبور ہو جاتے. اس موقع پر یحییٰ عباس آگے آیا اور اس نے فدائی حملوں کی نت نئی ترکیبوں کے ذریعے صہیونیت کے خلاف جنگ کو ایسا رخ دیا جس نے آج تحریک جہاد کو بے مثال جوش اور ولولہ عطا کر رکھا ہے. اور صہیونیت اس وقت کو روتی ہے جب اس کا سامنا یحییٰ عباس جیسے باصلاحیت مجاہد سے ہوا تھا. صہیونیت کے بڑے دماغ آج بھی جب جمع ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار کیے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں ہوتا کہ یحییٰ نے صہیونیت کے خطرناک منصوبوں کو بے جان کر دیا ہے اور ان کو ایسی زک پہنچائی ہے جس کی تلافی دجال قیامت تک ان سے نہ ہو سکے گی. یحییٰ کا کمال یہ تھا کہ اس نے جنگ کو صہیونیت کی چوکھٹ تک پہنچا دیا اور یہودیوں کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر کے دنیا بھر سے یہودیوں کی اسرائیل آمد پر روک لگا دی. اس کا جو طریقہ اس نے سوچا وہ عسکری تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. اس نے دنیا کو گوریلا جنگ کی ایک نئی قسم فدائی جنگ سے متعارف کرایا اور اس کے ذریعے ایسے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے کہ مشہور یہودی ایجنٹ کرنل لارنس کے کامیابی کے سات ستون فرسوہ اصول بن کر رہ گئے. اس کی کامیاب فدائی کارروائیوں نے تحریک جہاد کو ایسا حوصلہ اور عزم بخشا کہ حضرت مہدی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے افراد بھی ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں آ گئے اور فدائی حملے یحییٰ عباس اور اس کے شاگردوں کا ایسا صدقہ جاریہ بن گئے جو دجال کی آمد تک یہودیوں کو زوردار کچوکے لگاتے رہیں گے. یحییٰ عباس حد درجے کا بہادر، نڈر اور بے باک ہونے کے ساتھ انتہائی محتاط بھی تھا. حزم و احتیاط اس کی وہ صفت تھی جو آج کل خفیہ کارروائیوں پر متعین مجاہدین میں بھی معدوم ہوتی جا رہی ہیں. وہ اپنی جہادی سرگرمیوں کو حد درجہ راز میں رکھتا تھا اور اس بارے میں کسی کوتاہی کو برداشت نہ کرتا تھا. رازداری اور ہر قیمت پر رازداری کی وہ اس شدت سے پابندی کرتا تھا کہ یہ اس کی شخصیت کا جزئی لا ینفیک بن چکا تھا. اس نے رازداری کو اس کامیابی اور خوبی سے نبھایا کہ اس کے متعلق کوئی یقین سے نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کس وقت کہاں ہے اور کس حلیے میں موجود ہوگا، حتیٰ کہ وہ سنسنی خیز موضوعات پر لکھنے والے یہودی مصنفین کا مرغوب موضوع بن گیا تھا. انہوں نے اس کو یہودی ادب کی دیو مالائی کہانیوں کا حصہ بنا ڈالا اور اس کے بارے میں سنے گئے واقعات میں زیب داستان کے لیے عجیب و غریب باتوں کا اضافہ کر کے اسے ماورائی مخلوق کا درجہ دے دیا. یہودی مصنفین نے یحییٰ کے متعلق سنسنی خیز کہانیاں لکھ کر خوب شہرت اور دولت پائی. یحییٰ روپ بدلنے کا بھی بہت ماہر تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے کئی شناختی کارڈ اور متعدد پاسپورٹ ہیں. وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہوتا ہے. یہ ان قلمکاروں کا مبالغہ تھا، ورنہ ایک انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کی شکل کے آدمی بیک وقت متعدد جگہوں پر موجود ہوتے تھے اور دیکھنے والے یا مخبروں اور جاسوسوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اصل یحییٰ کون ہے اور نقلی کون سا. اگر اس کے متعلق کوئی جاسوس خبر دیتا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ریسٹورینٹ میں کسی کا انتظار کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے مخبر کی طرف سے خبر آتی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے طرابلس کے ایئرپورٹ پر سوڈان جانے والی پرواز کے لیے بورڈنگ کارڈ حاصل کر چکا ہے. اس صورتحال نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا. پھر ایک کمال اس میں یہ تھا کہ بھیس غضب کا بدلتا تھا. جب وہ یہودی آبادیوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوتا تو کوئی نہ پہچان سکتا تھا کہ کٹر مذہبی یہودی شخص کے تمام لوازمات سے آراستہ یہ شخص حماس کا عظیم مجاہد ہے جو ان بستیوں میں نقب لگانے کی جگہ تلاش کر رہا ہے. اور جب وہ کسی یہودی نو آباد کار سیٹ کا روپ دھار کر حیفا کے پولیس پوش علاقوں میں آمد و رفت رکھتا تو کوئی نہ جان سکتا تھا کہ یہ سرمایہ کار یہاں کس غرض سے آوت جاوت لگائے ہوئے ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم اسحاق رابن یحییٰ شہید کے اس کمال فن سے اس قدر مروب تھا کہ ایک دن کہہ اٹھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انجینئر یہی پارلیمنٹ ہی میں نہ پہنچا ہوا ہو. اس نے ان اطلاعات کے بعد یہ کہا کہ جن کے مطابق یحییٰ شہید اسرائیلی سفارتکاروں کے روپ میں تل ابیب کے اندر دیکھا گیا تھا اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر غیر ملکی سفارتکار کو روک کر پوچھیں کہ کہیں آپ انجینئر یحییٰ کے ہمزاد تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یحییٰ شہید کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس نے مجاہدین کے لیے جو انوکھی تدبیریں وضع کیں، مجاہدین کو ان میں اضافے اور جدت کی توفیق دے اور شہید کی عبقری جہادی کارروائیوں کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. فلیش پوائنٹ. آپ وہ ہیں جو بولتے نقشے لکھتے ہیں، معاف کیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ویسے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں، لکھے نہیں جاتے. مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہی چکر دیتے ہیں. اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایک ہی موضوع رہ گیا ہے، ہمیشہ فلسطین پر لکھتے رہتے ہیں. ہاں، میرے خیال میں بیت المقدس وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں بھڑکنے والی آگ اور بھڑکنے والی جنگ کے شعلے تیسری اور عظیم ترین عالمی جنگ المملحہ الکبریٰ آرمیگیڈون کی شکل اختیار کر لیں گے. القدس اس جنگ کا اگلا محاذ ہوگا جس کے بارود میں یہودی اب آگ ڈالنے والے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مشرق وسطی میں ایک زبردست قسم کا ہماگیر اور کلی انفجار ہوگا جس کے نتیجے میں عالمگیر جنگ ہوگی اور اسرائیل سارے عرب ملکوں اور پھر سارے مسلمان ملکوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تاکہ ستارہ داؤدی والا جھنڈا سیہون کے پہاڑ پر گاڑ کر ہیکل سلیمانی میں بچھائے گئے تخت داؤدی پر مسیح دجال اکبر کو بٹھا سکے. مسیح دجال کی عالمی پریس کانفرنس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں جسے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر کے ٹیلی ویژنوں پر دکھایا جائے گا. بس صرف ایک عالمی واقعہ ہونا باقی ہے اور اسرائیل کی آخری عظیم تاریخی تمثیل کے لیے اسٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور وہ یہ ہے ایک قدیمی زمین پر دجال کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ کی تعمیر. یہ عبادت گاہ ایک مخصوص جگہ تعمیر ہوگی، یعنی ماؤنٹ موریا پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہود کے دعوے کے مطابق یہ عبادت گاہ کئی مرتبہ پہلے بھی یہاں تعمیر ہو چکی ہے، یعنی عین وہ جگہ جہاں مسجد اقصی کی چار دیواری ہے جس کے اندر مختلف اسلامی یادگاریں ہیں جن میں سے اہم ترین مسجد کا ہال اور صحن میں واقع ایک گنبد خوبصورت گنبد ہے جو فن تعمیر کی عمدگی کے لحاظ سے دنیا کے سات عجوبوں میں شمار کیے جانے کے لائق تھا، مگر اسے آٹھویں عجوبے کے طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی. بلکہ مسلمانوں کی اکثریت سے اگر پوچھا جائے کہ مسجد اقصی سے کیا مراد ہے تو وہ ان یہودیت زدہ نام نہاد محققین کی باتیں دہرانا شروع کر دیں گے جو یہود کے مقاصد کی تکمیل کے لیے طرح طرح کی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. کیا ان الجھنوں کے علاوہ بھی تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو سلجھن چاہتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو ان تمام مقاصد عالیہ کی دعوت دی جا سکتی ہے جو دعوت الالخیر کا حصہ ہیں، اور ان مہلک چیزوں سے ڈراوا سنا کر مستقبل کی فکر کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے جن سے وہ بے خبر ہیں. پھر ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسے گل کھلنا شروع ہو گئے ہیں جو مسجد اقصی پر یہود کے حق تولیت کے دعوے دار ہیں. ان کی نرالی منطق یہ ہے کہ مسجد اقصی پر قانونی حق تو مسلمانوں کا ہے لیکن اخلاقی حق یہود کا ہے، یہود اور اخلاقی حق، سبحان اللہ۔ نیز یہ کہ القدس کے حصول کے لیے بنی اسرائیل کی جنگ قتال فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ یہ ان کو عطا کی گئی میراث ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اس موضوع پر جان نہ کھپائیں تو کیا کریں؟ اچھا یہ بتائیے، فلسطینی مجاہدین جو خود کش حملے کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ آپ کو ان کے شرعی جواز میں شبہ ہے یا عملی افادیت میں؟ اتنی مشکل باتیں تو میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام میں خود کشی جائز نہیں ہے۔ یہ خود کشی نہیں، کفر کشی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حملے خود اپنی جان لینے کے لیے نہیں، دشمن کا نقصان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست جو عرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں کہتے تھے کہ قتل نفس کی حرمت معلوم من الدین بالضرورہ ہے۔ انہوں نے اس کا نام لینے میں غلطی کی، اس لیے ان سے قیاس کرنے میں بھی غلطی ہوئی۔ یہ قتل نفس نہیں، فداء نفس ہے۔ اس کو قتل نفس قرار دینا فدائی جانبازوں کی قربانیوں کی توہین اور یہود و ہنود کو اس آخری کاریوار سے تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے، جس کا کوئی توڑ یا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح جہاد کے لیے شراب خوری جائز نہیں ہو سکتی، اسی طرح خودکشی بھی جائز نہیں۔ انہوں نے اس دلیل میں دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو وہی کہ اسے خودکشی کہا، جبکہ خودکشی اور فدائی حملے میں وہی فرق ہے جو مردار کے عفونت زدہ جسم میں اور شہید کے پاک وجود میں ہے۔ خودکشی کر کے اپنی جان دینے والا اپنی زندگی سے تنگ، اپنے خدا سے ناراض اور اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ کفر کش حملہ کر کے اپنی جان فدا کرنے والا شہادت کا متمنی اپنے خدا کے دیدار کے شوق میں بیداب اور اس کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے شراب کو قتل پر قیاس کیا، جبکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قتل تو دو قسم کا ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا ناجائز اور دشمن دین کو قتل کرنا ناجائز۔ دشمن دین کو قتل کرنا جائز بلکہ کار ثواب ہے، جبکہ شراب خوری وغیرہ میں ایسی کوئی تقسیم نہیں کہ دشمن کی عورتوں کے ساتھ یا دشمن سے چھینی گئی شراب پینا جائز ہو۔ عرب کے بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں۔ ان محترم ہستیوں کو حق گوئی کا یہی ایک موقع ملا۔ پورا جزیرۃ العرب اس وقت کفر کے نرغے میں ہے۔ اس کے متعلق ایک جملہ کہتے ہوئے حق لا جانے والوں کو فدائی حملوں کے خلاف کھل کر کہنے کی جرات کیسے ہو جاتی ہے؟ کوئی تو معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، لیکن اس سے نقصان تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ یہود کا دجالی پروپیگنڈا ہے۔ آپ جانبین کے نقصان کے اعداد و شمار دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں کہیں گے۔ فدائی حملوں سے پہلے روایتی حملوں میں فریقین کے جانی نقصان کا تناسب 1:10 کا تھا، اب یہ گھٹ کر 1:3 کا رہ گیا ہے۔ اور جس دن فدائی مجاہدین ان حملوں کی تکنیک کو جدید سے جدید تر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن یہ تناسب 3:1 اور پھر 10:1 کا بھی ہو سکتا ہے۔ مالی نقصان میں کنجوس یہودیوں کو جہال ہے، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ مسلمان کا ایک گھر گرتا ہے، لیکن یہودی بستیوں کی پوری تعمیر کا خرچ باہر سے آنا رک جاتا ہے۔ بس بات یہی ہے کہ جب یہودی دیر یاسین جیسے واقعات میں مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کرتے تھے تو اس کا اظہار ہونے نہیں دیتے تھے۔ اب جب وہ مسلمان آبادیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں تو اسے حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تاکہ مسلمان دانشور مسلمان نوجوانوں کو سمجھائیں کہ تم یہودیوں کو چھیڑ کر اپنی مصیبت، جو کہ در حقیقت یہودیوں کی شامت ہوتی ہے، کو آواز مت دو۔ آپ خامخواہ وکالت کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس موضوع کو خامخواہ نہ کہیے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا، ورنہ آج جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں، یہاں ہر طرف مسلی ہوئی دھوتیاں اور منڈی ہوئی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی۔ آئے دن خبریں آتی ہیں کہ بھارت میں فلاں جگہ پاکستان کے جاسوس پکڑے گئے۔ کسی ایک آدمی کے پکڑے جانے سے کتنا زبردست نقصان ہوتا ہے، جبکہ فدائی حملوں میں ایسا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آپ بے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ان یہودیوں کو جو دنیا بھر سے دجال کے استقبال کے لیے ارض موعود میں ایک اینٹ رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے من حیث القوم جرائم اتنے ہیں کہ اب ان کا کوئی فرد بے گناہ نہیں، کوئی اصل مجرم ہے، کوئی اس کا معاون۔ پھر یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اعتبار اصل مقصود کا ہوتا ہے، ضمنی اور طبعی چیزوں کا نہیں۔ اصلی حملہ دشمن پر ہوتا ہے، ضمن میں کوئی بے گناہ زد میں آ جائے تو اس کی ذمہ داری جاں باز جوان پر نہیں۔ ہمارے اپنے مسائل بہت ہیں، ان پر لکھنا چاہیے۔ فلسطین ہم سے بہت دور ہے، اپنے ملک و قوم کی خدمت سے کسے انکار ہے؟ یہ ہے تو ہم میں، لیکن یاد رکھیے سارے اسلامی خطے مسلمان کا ملک ہیں، سارے کلمہ گو ایک قوم ہیں، حرمین کی طرح بیت المقدس ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، خصوصاً جبکہ اسلامی اخوت کے جذبات پیدا ہونے سے حب الوطنی اور تعمیر ملت کی تحریک پیدا ہوتی ہے، تو فلسطین پر لکھنا اپنے ہی وطن پر لکھنا ہے۔ اجتماعی امور کے حوالے سے ملت کو بیداری کا پیغام اور در حقیقت تعمیر وطن کے لیے ذہن سازی ہے۔ اگر کوئی شخص بیت المقدس پر یہود کے قبضے سے اپنے دل میں کسک محسوس نہیں کرتا تو اپنے وطن کا درد کیسے محسوس کرے گا؟ آج نصف صدی سے زائد تقریباً 58 برس 1948 میں قیام اسرائیل سے تاحال ہونے کو آئے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر و درستگی نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کا عظیم ترین ورثہ ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہا ہے۔ میں یہاں آنکھوں کے سامنے کا لفظ محاورتن کہہ گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دو نسلیں گزر چکی ہیں۔ 25 سال میں ایک نسل اوسطاً گزر جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق عقل مدت بلوغ 12 سال اور عقل مدت حمل 6 ماہ ہے۔ اسی طرح 25 سال میں انسان دادا بن سکتا ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں۔ باہر کی بات چھوڑیے، اگر کسی فلسطینی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ خود بیت المقدس کبھی گئے ہیں تو آپ نے وہاں جمعے کی کتنی نمازیں پڑھیں، تو وہ آپ کو جواب اثبات میں نہ دے سکے گا۔ فلسطین یا اردن کے مہاجر کیمپوں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والے مسجد اقصی کی جزوی تفصیلات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اگر آج خدا نخواستہ مسجد اقصی کے انہدام کی کوئی شیطانی کوشش ہوتی ہے، 2002 سے 2012 کے درمیان 2006 سے 2012 کے درمیان اس سے بھی بڑے واقعات ہو کر رہیں گے، تو کرہ ارض پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی موجودہ نسل کو خبر ہی نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لہذا ہم مسجد اقصی کو ہر زاویے سے مسلم نوجوانوں کے ذہن میں سفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ورثے کی عظمت اور اس کا سوگوار حسن اسے آتش باجگر بنا کر چھوڑے گا، اور اگر ایک کرد نوجوان سلطان ایوبی بن سکتا ہے تو مسلمان بائیں ایسی کب ہو سکتی ہیں کہ نہ ہی اقصی کے فاتح نہ صحیح محافظ تو جنم دے سکتی ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، القدس کی تصویریں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سب ضرب مومن والوں کے تقوی کی برکت ہے۔ لوگ سمجھتے تھے جاندار کی تصویر کے بغیر اخبار نہیں چل سکتا۔ ضرب مومن میں جاندار کی ایک بھی تصویر نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی تصاویر کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھر بھی بتائیں تو صحیح، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھیں، وہ رہی سامنے مسجد اقصی، آئی نظر وہ غیرت کے افق پر اور حمیت کی حد نظر کے پار۔ ہماری میراث، ہماری غیرت کا امتحان، ہماری سربلندی اور دشمنوں کی رسوائی اور ذلت کا نشان۔ آپ دل میں اسلاف کسی غیرت اور مسلمان ماؤں بہنوں کی حرمت کی حفاظت کا جذبہ تو پیدا کیجئے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ داؤدی پتھر کی مار۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر، لومڑی اور گیدڑ اکٹھے مل کر کام شکار کو گئے۔ شام کو جب دن بھر کی کمائی تقسیم کرنے کا وقت آیا تو شیر نے ان دونوں سے کہا، تم اسے تقسیم کرو۔ ان دونوں نے عرض کیا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ تقسیم فرمائیے۔ اچھا تو پھر میں ہی اسے تقسیم کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر آگے بڑھا، شکار کی 3 ڈھیریاں بنائی اور پہلی ڈھیری کو گھسیٹ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ میری ہوئی اس واسطے کہ میں شکار میں شریک تھا۔ پھر اس نے دوسری ڈھیری کو بھی گھسیٹ کر پہلے سے ملا لیا اور اس کی وجہ یوں بیان کی، یہ بھی ہماری ہی ہے اس لیے کہ ماں بدولت جنگل کے بادشاہ ہیں۔ بعد ازاں وہ تیسری ڈھیری کی طرف بڑھا، اس پر اپنا پنجہ رکھ کر گویا ہو گیا، رہ گئی یہ، تو جس کی ہمت ہو وہ اسے لے لے۔ لومڑی اور گدڑ میں ہمت ہوتی تو کیا، لیکن رزالت ان میں اتنی تھی کہ اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد اس بات پر ڈینگے مارتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کے شکار پر جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہم جب بھی یاسر عرفات کی شکل دیکھتے یا بیان پڑھتے تو یہ لطیفہ یاد آتا ہے، اور آج کل جب سے صہیونی استعمار کو ان کی زندگی میں ان کا متبادل دریافت کرنے کی کوشش میں مگن دیکھتے ہیں تو لومڑی کے بعد گیدڑ کی جوڑی بھی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یاسر عرفات صاحب یوں تو فلسطین کے اقتدار چوک کے گھنٹہ گھر ہیں کہ گزشتہ 5 دہائیوں میں فلسطین کی تاریخ کے جس جھروکے سے جھانکے، موصوف 12 کی سوئی پیشانی پر سجائے چوک کے وسط میں خوش آمدانہ مسکراہٹ کی نحوست چہرے پر جمائے نظر آئیں گے۔ فلسطین پر غازفانہ قبضے سے آج تک 50 سال سے زائد عرصے میں یہود دہشت گردوں نے لا تعداد مسلمانوں کی جان لی، بے شمار مسلم قائدین کو شہید کیا، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس عظیم مجاہد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ شہادت پروف قسم کی چادر اوڑھے ان کے قلب میں موجود رہے اور ایسی ریاست کی کامیابی سے حکمرانی کرتا رہے، جس کا تخت کامیابی کے ساتھ ہوا میں معلق ہے۔ اس کی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہر موقع پر یہودیوں کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنے فالج زدہ اور نیم زندہ نیم مردہ قسم کی حکومت کے لیے مہلت کی چند مزید ساتھیں حاصل کرتا رہا، اور اس کی واحد کامیابی یہی تھی کہ یہ القدس فروشی کے عوض چند رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں ہم ایسی ہی ایک رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے لطیفے کے تذکرے کا سبب بنی۔ آج سے تقریباً دو دہائیاں قبل اسرائیلی وزیر اعظم ایہودا بارک، جسے زمانے کے اخبار نویس احد بارک لکھتے تھے، نے طویل مذاکرات پر پرجوش مصالحتی مشنوں کے بعد یاسر عرفات کی فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ایک منصوبے پر اتفاق کیا، جس کے تحت الاقصا مسجد کمپلیکس کو تین حصوں یعنی تین سطح کہنا زیادہ مناسب ہے میں تقسیم کیا جانا تھا۔ نمبر ایک، زمین پر موجود مسجد اقصا، ملحقہ صحن اور جو کچھ چہار دیواری میں ہے۔ نمبر دو، جو کچھ کے مسجد کے نیچے زمین میں ہے۔ نمبر تین، جو کچھ کے مسجد کے اوپر فضا میں ہے۔ اس میں سے پہلا حصہ یاسر عرفات کو مرحمت فرمایا گیا، اور ایہود بارک اور ان کی ٹیم نے اسرائیل کے لیے صرف زمین کے نیچے والے حصے پر اکتفا کیا، کیونکہ یہودیوں کے خیال میں مسجد اقصا کے نیچے کی عبادت گاہ مدفون ہے۔ اس مصالحانہ اور قطعی طور پر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ منصوبے کے مطابق تیسرے حصے کو آزاد چھوڑ دیا گیا، لیکن دنیا بھر کو اس آزادی کا مطلب معلوم ہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اور حکومت اسرائیل میں سے صرف اسرائیل کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر یا جنگی تیاری رکھ سکے۔ گویا کہ یاسر عرفات، جو اس معاہدے کو اپنی عظیم فتح بتاتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، اس کا اقتدار اسرائیلی اقتدار کی دو سطحوں کے بیچ میں بھچا ہوا تھا۔ درمیان کی سطح پر اسے جو خود مختارانہ اختیار دیا گیا تھا، اس کی علامت کے طور پر اس کو اجازت عطا کی گئی کہ وہ القدس کے مقدس شہر پر اپنا پرچم لہرا سکے۔ یہ وہ فراخ دلانہ رعایت تھی جو مجاہد اعظم صاحب حاصل کر سکے، لیکن اس معمولی رعایت پر بھی شدت پسند اسرائیلی گروپوں نے اپنے وزیر اعظم پر سخت تنقید کی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور ایک یہودی ربی مذہبی رہنما نے یہاں تک کہا، ہم اس وقت اپنی عبادت گاہ کی 2000 سال قبل کی تباہی کا ماتم نہیں کر رہے، بلکہ آج کی تباہی کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ بات اس مناسبت سے کہی گئی کہ جس دن یہ اعلان ہوا، اس روز یہودی عوام رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں اپنے ہیکل کی تباہی کی دن کی یاد منا رہے تھے۔ ٹائٹس 40 عیسوی میں گزرا ہے۔ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایہودا بارک نے اس دن کو مذکورہ بل اعلان کے لیے خاطر چنا تھا کہ اسرائیلی قوم اس منصوبے میں مضمر عیارانہ تقسیم سے خوش ہوگی، مگر متعصب اور جنونی یہودیوں نے اس کے دجل کو بھی رومی بادشاہ کے جرم سے ملا دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اسرائیل میں درجنوں ایسے جنونی گروپ کام کر رہے ہیں جن کی زندگی اور جد و جہد کا واحد مقصد مسجد اقصا کا انہدام اور اس کی جگہ ہے قلعہ سلیمانی کی تعمیر ہے۔ یاد رہے کہ الاقصا یا بیت المقدس کا اطلاق اس پوری چار دیواری اور اس کے اندر موجود ہر چیز پر ہوتا ہے، جسے قارئین بارہا مختلف زاویوں سے دیکھنے کی سعادت ضرب مومن کی وساطت سے حاصل کر چکے ہیں، اور جس میں مسجد کا ہال اور گنبد صخرہ دونوں شامل ہیں۔ اب اس بارے میں ابہام ختم ہو جانا چاہیے اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مسجد اقصی سے سبز گنبد والا مسجد کا ہال مراد ہے یا زرد گنبد والا قبۃ الصخرہ۔ یہودیوں کے تیار کردہ ہیکل کے ماڈل میں آپ کئی مرتبہ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اب بات دہائیوں کی نہیں، مہینوں یا چند ایک سالوں کی رہ گئی ہے۔ ان گروپوں نے امریکہ اور یورپ میں کئی تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو مسلمانوں کی اس عظیم عبادت گاہ کو تباہ کرنے کے لیے چندے جمع کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ چندہ ٹیکس فری ہوتا ہے اور محض یہودیوں سے نہیں، بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو رام کرنے کے لیے انہوں نے جیوش کرسچن کو آپریشن ٹائپ کر کے فورن اور انٹرنیشنل کرسچن امبیسی قسم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ان تنظیموں نے مسیحیوں کو یہود سے قریب تر لانے کا انقلابی کام اس شاطرانہ طریقے سے انجام دیا ہے کہ کبھی سارا مغرب یہودیوں کا جانی دشمن ہوتا تھا، لیکن آج کے اہل مغرب یہود کے بجائے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کبھی یہود کا لفظ نفرت کی علامت ہوتا تھا، مگر آج کے مسیحی یہود کی محبت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں سے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر ہر بری چیز کی نسبت ان کی طرف کرنا ایک روایت بن گیا تھا، اور کئی تنظیمیں معاشرے کو محض یہودیوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے وجود میں آئی تھیں۔ उनकी सरपरस्ती पापाय रोम क्या करता था किया करता था, और इसी बिना पर बर्तानिया और जर्मनी से यहूदी निकाले गए। जिला वतनी की ये रस्म 13वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक रही। यहूदियों की बाबत ईसाई ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह की पैदा करदा मखलूकात में खबीस तरीन और शरीर तरीन मखलूक यहूदी हैं, मगर आज के मसीही इसराइल की तौसी और इस्तेहकाम के लिए यहूदियों से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि खुदा हम पर इसलिए मेहरबान है कि हम यहूदियों पर मेहरबान हैं। दूसरी तरफ इससे भी बड़ा गजब ये कि उम्मत मोहम्मदिया की तारीख में पहली बार मुसलमान अपने अजली दुश्मन की पहचान से महरूम हो गए हैं, जबकि अहले किताब कुर्राए अर्ज के हर पस्त बाला मकाम पर बाहम मुत्तहिद होकर इनका घेराव कर रहे हैं। ये दुश्मन की फिक्री यलगार की कामयाबी नहीं तो और क्या है कि मुसलमान ममालिक उसकी जहरीली दुश्मनी भूल कर उसे तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। मुसलमान अहले इल्म अलकुद्स को यहूद की विरासत और अलक्सा पर यहूद का हक तवल्लियत तस्लीम करने पर बहस मुबाहसे का आगाज कर चुके हैं। मुस्लिम दानिश्वरों की अक्सरियत मसला फलस्तीन को सियासी या नस्ली रंग देने की कोशिश करती है, जिसकी बिना पर मुस्लिम अवाम के जहन में क़िबला अव्वल के बजाय मसला फलस्तीन का लफ्ज रासिख होता चला जा रहा है। हमारे समझदार लोग भी उसे अरबों का सियासी मसला समझने लगे हैं, जबकि खुदा वाहदहु ला शरीक की कसम फलस्तीन का क़िज़िया सियासी नहीं ईमान का मसला है। उस ज़ात की कसम जिसने हरमैन और अलकुद्स को तकद्दुस बख्शा, ये सिर्फ क़िबला अव्वल का नहीं क़िबलतैन का मसला है। यह महज हरम कुदसी पर कब्जे की जंग नहीं हरमैन पर तसल्लुत का मार्का है। ये वक्त बहस मुबाहसे का नहीं तौबा रुजू इल्लाह और मोमिनाना अज़्म को जिंदा करने का है। आज फितना दज्जाल टीवी डिश एंटीना और केबल के जरिए घरों में घुस चुका है। ये वक्त बेहयाई के इस सैलाब का मुकाबला करने और मारकतुल मारिक अजीम तरीन जंग की तैयारी का है, जो हमसे निफाक के हर शोबे से बचने और अल्लाह ताला की ऐलानिया बगावतों को अक्सर छोड़ देने का तकाजा करती है। फलस्तीन के बच्चों ने अपने हाथों में वैसा ही पत्थर थाम रखा है जैसा हजरत तालूद के लश्कर के बहादुर नौजवान जनाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद की पेशानी पर मारा था। इराकी मुजाहिदीन टैंकों का मुकाबला गधा गाड़ियों से कर रहे हैं। इन पत्थरों और गधा गाड़ियों ने जालूद के लश्कर पर दहशत तारी कर रखी है। मुशाहिदात से ये बात साबित होती है कि अब यहूदी हलाकशुदगान और मुसलमान शहदा का तनासुब घटकर 3-1 रह गया है, जबकि किसी वक्त ये 1-10 होता था। नीज इसराइल से वापस जाने वालों में 60% इजाफा और आने वालों में 70% कमी हो गई है, और इस तरह निहत्ते फलस्तीनी जाबाजों ने तन्हा वो काम कर दिखाया है जो मालदार अरब रियासतों से ना हो सका। वो हवास बाख्जा होकर मुस्लिम तहजीब और रिवायात और तशखुसू सखावत को मिटाने और दीनी इदारों के बाबरगत निजाम को सबूताश करने पर तुल गया है। अब या तो कामिल ईमान होगा या कामिल निफाक, बीच का ढल मिल करता दर्जा खत्म होने वाला है। अब ये फैसला साहिब ईमान लोगों ने करना है कि वो किस लश्कर कौन से गिरोह और किस जमात में शामिल होना चाहते हैं। है कले सुलेमानी फसाना या हकीकत, अफवाहें और हकीकत। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन जब यहूदियों के एक मुतासिब तरीन गुरोह ने क़िबला अव्वल सालिसुल हरमैन अश्शरीफैन मस्जिद अक्सा के करीब हैकले सुलेमानी की अलामती बुनियाद के तौर पर तकरीबन 5 टन वजनी संगे मरमर का एक पत्थर रखने की कोशिश की, तो वो अफवाहें हकीकत में बदल गईं जो सेहूनी अजाइम के हवाले से सुनने में आती रही थी। बाखबर मुस्लिम ज़ुअमा और फलस्तीनी मुजाहिदीन के रहनुमा बेखबर और अपने हाल में मस्त मुसलमानों को इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाते रहे थे कि यहूदी हैकल सुलेमानी का नक्शा तैयार किए बैठे थे। उन्होंने इसका कीमती तरीन मॉडल भी बना रखा है और अपनी मजहबी रिवायात, जिनमें से अक्सर ऐसी अजीब व गरीब रसूमात और किस्से कहानियों पर मुश्तमिल है जो बिला शुबा मनघड़त और यहूदी पादरियों की खुद साख्ता है, की रोशनी में इसकी तामीर का खाका और मतलूबा दीगर अशिया मुहैया की हुई है। बस वो ऐसे मुनासिब मौके की तलाश में है जब हजारों साल बाद वो अपनी कौम को ये खुशखबरी सुना सके कि हमने हैकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर का कारनामा अंजाम दे दिया है। कुछ अरसे पहले जब मेमारा ने हैकल के नाम से मौसूम मुतशद्दिद और जनूनी किस्म के यहूदियों की एक जमात मस्जिद अक्सा के बाबुल मगारिबा के करीब दीवार बुराक, जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, की सीध में ये पत्थर रखने के लिए जमा हुई, जिसकी खरीदारी के लिए अमरीकी यहूदियों ने बतौर खास चंदा दिया था, तो फलस्तीनी मुसलमानों ने निहत्थे होने के बावजूद شدید مزاحمت کی اور ان دلاور یہودیوں کو چند سیکنڈ میں مار بھگایا. جو اپنی قوم سے ہیکل کا معمار ثالث ہونے کا اعزاز حاصل کرنا اور یہودیت کی تاریخ میں نام لکھوانا چاہتے تھے. اطلاعات کے مطابق موقع پر موجود مسلمانوں کو اور کچھ نہ ملا تو انہوں نے پاس پڑے ہوئے پتھروں اور اپنے جوتوں سے یہودیوں کی خبر لی اور ان کی ساری شیخی کو گندے پانی کی جھاگ کی طرح اڑا دیا. ان انتہا پسند یہودیوں کی رسوا کن اور ذلت آمیز پسپائی پر قریب کھڑے یہودی سپاہی اور فوجی سیخ پا ہو کر فلسطینی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور متعدد کو زخمی کر دیا. لیکن فلسطینی مسلمانوں نے یہ زخم ہنسی خوشی سہ کر ثابت کر دیا کہ وہ جیتے جی مکار یہودیوں کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیں گے. اس موقع پر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ یہودی اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ مسجد اقصی پر ان کے دعوے کے دلائل میں کتنا وزن ہے؟ خدا اور رسول کی نافرمان اور انبیاء علیہم السلام کی گستاخ یہ مردود و مبغوض قوم مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے؟ ان کی کھوپڑی میں جمع شدہ یہ گندے بخارات کس طرح نکالے جا سکتے ہیں اور اس کے اس دماغی فطور کا علاج کیا ہے؟ ذیل کی سطروں میں آپ انہی چند سوالوں کا جواب ملاحظہ فرمائیں گے. ہیکل کیا ہے؟ ہیکل کے معنی معبد کے ہیں، یعنی عبادت گاہ. یہودیوں کا عقیدہ اور دعویٰ ہے، اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بودہ دعویٰ نہ ہوگا، کہ جہاں آج مسجد اقصی کی چار دیواری ہے، وہاں کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی جو بعد میں منہدم ہو گئی. معراج کی رات جب سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بشمول حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں نماز پڑھائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کر کے یہاں مسجد اقصی کی جدید تعمیر کی بنیاد رکھی، تو اس وقت یہود در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. اب جبکہ صدیوں کی ذلت سہنے کے بعد دوبارہ القدس پر قابض ہو گئے ہیں، اس لیے وہ یہاں ہیکل تعمیر کر کے اپنی اس مذہبی یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے سبب زمانے کی بھول بھلائیوں میں ان سے گم ہو گئی تھی. لیکن کیا واقعی یہودیوں کا یہ نظریہ اور دعویٰ درست ہے؟ مسلمانوں، عیسائیوں اور خود یہودیوں کے مستند مذہبی ماخذ اور تاریخی حقائق اس کی تردید کرتے ہیں. آسمانی کتب، مذہبی صحائف اور تاریخی ماخذ کی روشنی میں یہ بات ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ثابت ہے کہ جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہزاروں سال قبل ابتدائے آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجود تھی، اور یہودیوں کے دنیا میں وجود سے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے لمس سے آباد کرتے چلے آئے تھے. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ ابو الانبیاء والبشر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف تھی. صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی. اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر دور سلیمانی سے بہت عرصے قبل ہو چکی تھی. عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کی روح سے بھی یہ امر ثابت ہے، اور کوئی یہودی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس تحقیق کا دعویٰ کیسے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بھی یہاں کئی مرتبہ تعمیرات ہوئیں، بعض مرتبہ زلزلے کی وجہ سے اور بعض مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کی لوٹ مار کی وجہ سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی. 6ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں بابل عراق میں پروان چڑھنے والی ایک قدیم تہذیب کا مرکز تھا کہ حکمران بخت نصر کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے یروشلم کو فتح کر کے یہاں کے یہودیوں کو پیوند زمین کر دیا، بقیہ کو غلام بنا کر لے گیا. اس زمانے میں 150 سال تک وہاں ویرانی اور ملبے کے سوا کچھ نہ تھا. پھر اہل مصر فارسیوں اور رومیوں کے فلسطین پر حکومت کے مختلف ادوار گزرے ہیں، اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور منہدم ہوتی رہی ہیں. اس بات سے تاریخ کا ادنا طالب علم واقف ہے، اور یہودیوں کو اس سے انکار کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد اقصی کی موجودہ تعمیر سے قبل یہاں بے شمار مرتبہ تعمیرات ہوئیں. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل یہاں عبادت گاہیں موجود تھیں اور ان کے بعد مختلف قوموں کے ہاتھوں تعمیرات ہوتی رہیں، اور یہود کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود کو اس جگہ کا اولین یا تنہا وارث ثابت کر سکیں، تو آخر کس بنیاد پر وہ اس کے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ محض اتنی بات کہ بنی اسرائیل کے جلیل قدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ایک مرتبہ تعمیر کی تھی، یہود کے دعوے کے اثبات کے لیے یہ ہرگز کافی نہیں، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سمیت دنیا کی نہ جانے کتنی قوموں نے اس مقدس جگہ کو بنی اسرائیل سے پہلے اور ان سے زیادہ عرصے تک بدور عبادت گاہ کے آباد رکھا ہے، تو صرف یہودی ہی اس کے دعوے دار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ القدس کا وارث کون؟ اگر بالفرض بغیر بحث یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں سب سے پہلی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، نیز یہ کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں موجودہ مسجد اقصی کی بنیاد پڑنے تک یہاں اور کوئی تعمیر نہیں ہوئی، تو پھر بھی یہودیوں کو اس مقدس خطے کے ہتھیانے اور یہاں ہیکل سلیمانی کا تعمیر کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس وجہ سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کے ہرگز حقدار نہیں۔ یہ بدبخت قوم تو دیگر انبیاء کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں بھی سنگین گستاخی کرتی ہے اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی سخت بے ادبی کی مرتکب ہوتی ہے۔ ان کی موجودہ تورات میں ان جلیل قدر انبیاء اکرام کے بارے میں ایسے واقعات ہیں کہ قلم میں مجال نہیں کہ ان کو نقل کر سکے۔ حضرات علماء اکرام اور طلبہ علوم دینیہ کی نظر سے وہ اسرائیلی روایات ضرور گزری ہوں گی جن کی تردید حضرات مفسرین نے سورہ سواد میں حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصص کے ذیل میں کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے ان روایات کو اصلی الفاظ کے بجائے نسبتاً ہلکے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ یہودیوں کے اصل الفاظ اگر پڑھ لیے جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بد باطن قوم ان مقدس سختیوں کے بارے میں کیسے توہین آمیز نظریات رکھتی ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ آج کل ہیکل کے سنگ بنیاد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر یہودی جو تفصیلات جاری کر رہے ہیں، ان میں صاف طور پر ان غلیظ اور من گھڑت روایات کا ذکر موجود ہے جن کو پڑھ کر اس بدبخت قوم پر ازلی رسوائی کی مہر لگنے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الغرض جب قوم یہود حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی گستاخ اور بے ادب ہے، جبکہ یہودیوں کا قومی نشان ستارہ داؤدی اور ان کا مذہبی ارمان ہیکل سلیمانی انہیں دو عظیم المرتبت باپ بیٹوں کی طرف منسوب ہے، اور قرآن کریم کی سچی خبر کی روح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے، دیکھیں سورہ مائدہ۔ تو یہ راندہ درگاہ یہودی ان حضرات کی وراثت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے حقیقی وارث تو در حقیقت مسلمان ہیں جو نہ صرف ان انبیاء کی عظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ہیکل کی بنیاد رکھنے کا حالیہ قصہ بھی ایسا عجیب و غریب ہے کہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق ہیکل کی تیسری تعمیر مسیح موعود کے ظاہر ہونے کے وقت ہوگی، جو یہود کو ہزاروں سال کی ذلت سے چھٹکارا دلوائیں گے اور پھر فرشتے اس کی تعمیر کریں گے۔ کٹر یہودیوں کے نزدیک موجود مسجد اقصی میں داخل ہونا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے نیچے ہیکل اول اور دوم کے آثار موجود ہیں جن کے اوپر چلنا بے ادبی سے خالی نہیں۔ اس واسطے اکثر یہودی اس تعمیر کے لیے کسی غیب واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر چند منچلے یہودیوں سے صبر نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کے بجائے خود یہ فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ مسجد میں داخلے کے جواز کے لیے انہوں نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ وہاں ہم نماز اور دعا کے لیے جائیں گے، اس بہانے سنگ بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ ہیلا قرآن کریم اور کتب تفسیر میں مذکور یہودیوں کے ان ہیلوں سے ملتا جلتا ہے جن کے ذریعے وہ حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز کر لیا کرتے تھے۔ مثلا دیکھیے سورہ اعراف میں اصحاب السبت کا قصہ۔ یہودیوں کا یہ گروہ عرصہ دراز سے مسجد اقصی کے انہدام کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مسجد کی بنیادوں کے نیچے آثار قدیمہ کی تلاش کے بہانے سرنگیں کھودی جاتی ہیں، اور کبھی مفسد یہودی اپنے ساتھ ایسا کیمیکل لے جاتے ہیں جو مسجد کی اینٹوں کے درمیان بھرے گئے مسالے کو ریزہ ریزہ کر دے اور ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ سوز بھری صدا۔ فلسطینی مسلمان اگرچہ یہودیوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور محصور اور مجبور ہیں، لیکن ایسی حیرت انگیز شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا اندازہ خود یہودیوں اور ان کے سرپرستوں کو بھی نہ تھا، اور اس دور میں جبکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا غلغلہ ہے اور لمحے بھر میں ایک واقعے کی خبر دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اہل فلسطین پر یہودی ایسے مظالم کر رہے ہیں جو مہذب دنیا کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ لیکن آفرین ہے ان بے قصو بے بس مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا. وہ حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں جس کا آج کے بے خبر مسلمانوں کو تو احساس نہیں, لیکن مسلمانوں کی آنے والی نسلیں اس پر بجا طور پر فخر کر سکیں گی. آج مسجد اقصی سوگوار ہے. اس کا شکوہ فلسطینی مسلمانوں سے نہیں, لیکن وہ مقدور بھر کوشش سے پہلو تہی نہیں کر رہے. اس کا شکوہ دنیا بھر کے ان سرمایہ دار مسلمانوں سے ہے جن کا دل فلسطینیوں کی مظلومیت پر نہیں کرتا. ان نوجوانوں سے ہے جن کی جوانیاں دنیا پر لگ رہی ہیں. ایوبی کے ان فرزندوں سے ہے جو اس کی طرف نسبت پر فخر تو کرتے ہیں لیکن اس کی جانشینی کا حق ادا نہیں کرتے اور نہ ہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مسجد اقصی سے سوز بھری سزا آتی ہے. آج جو مسلمان میرے غم میں شریک نہیں, کل وہ محشر کی عدالت میں میرا سامنا کس طرح کرے گا؟ سامری کا بچڑا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کا اطلاق اس پوری چار دیواری پر ہوتا ہے جسے حرم قدسی بھی کہتے ہیں, لیکن عام بول چال میں صرف اس ہال کو بھی مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں جو نماز کے لیے مخصوص ہے. اس واسطے اس حدود میں واقع ایک ایک انچ کی حفاظت اہل توحید کا فرض منصبی ہے, اور اس میں سے ذرا سے ٹکڑے سے دست بردار ہونا بھی سخت بے غیرتی اور بدنصیبی ہوگی. موجودہ دور میں اپنے گھناؤنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جس طرح کی مکارانہ سازشیں, دھوکہ و فریب اور ضرورت پڑے تو صفاکانہ دہشت گردی کا جو مظاہرہ یہود نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ دنیا انہیں مظلوم اور معصوم سمجھتی ہے اور ان کے ظلم و ستم سہنے والے مسلمان دہشت گرد قرار پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہود کا ہر فرد اپنے حصے کا کام کرتا ہے. ان کے صحافی جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, ان کے سرمایہ دار صہیونیت کے لیے پیسہ لٹانے سے دریغ نہیں کرتے, ان کے خواتین اور بوڑھوں سے بھی جو بن پڑے اس سے کر گزرتے ہیں. ان کے منصوبہ ساز ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان کے سوچنے والے دماغ یہودیت کے لیے سوچتے ہیں اور عمل کرنے والے جسم یہودیت کو پروان چڑھانے کے لیے کارکردگی دکھاتے ہیں. سیاسی لیڈروں سے لے کر مذہبی رہنماؤں تک سب صہیونیت کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں, خواہ اس کے لیے کتنا ہی بدترین اخلاقی جرم کرنا پڑے. اس وجہ سے انہیں عارضی غلبہ ملا ہوا ہے, لیکن جس دن مسلمان دنیا سے زیادہ آخرت کو, زندگی سے زیادہ شہادت کو اور ذاتی سے زیادہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے لگیں گے, اس دن یہودیت مردہ چھپ کلی کی طرح زمین سے چمٹی ہوئی کراہ رہی ہوگی. بس اس چیز کا شعور مسلمانوں میں پیدا ہونے کی دیر ہے. یہودیت کا طلسم فنا ہونے اور اس کی برتری پامال ہونے میں اتنا وقت بھی نہیں لگے گا جتنا سامری کے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہانے میں لگا تھا. عظیم تر اسرائیل کیا ہے؟ پچھلی مجلس کے اختتام پر بات چل رہی تھی کہ بعض حضرات عرب حکمرانوں کے بارے میں حقائق پر مشتمل تبصروں کو سوئے ادب گردانتے ہیں, اور مقام مقدسہ کی تعمیر کے حوالے سے ان کی خدمات کے پیش نظر اس بارے میں سکوت کا مشورہ دیتے ہیں. یہ بات سن کر وہ کرنل صاحب یاد آ جاتے ہیں جن کی خوش اتواری ہم نے زمانہ طالب علمی کے آخر میں ملاحظہ کی تھی. یہ کرنل صاحب وردی اور بوٹوں کے بوجھ سے آزاد کر دیے گئے تھے, لیکن ان کا کرنیلی جتانے کا شوق سرد نہ ہوا تھا. وہ ہر لمحہ یہ باور کراتے رہنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہیں جن کو ہر آدمی سر کہہ کر پکارے, یس سر کہہ کر جواب دے, ان کے لیے راستہ چھوڑ دے, دروازہ کھولے, اگر ان کی اسٹک گر جائے تو اٹھا کر ان کو پیش کرے, جب وہ آ جائیں تو سب مؤدب ہو جائیں, اور جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں تب تک ان کے روب سے سہمے رہیں. اب ظاہر ہے کہ وردی اتر جانے کے بعد کون کسی کے یہ ناز اٹھاتا ہے اور چونچلے برداشت کرتا ہے, لیکن کرنل صاحب نے اپنے اس ذوق انانیت کی تکمیل کے لیے یہ راستہ ڈھونڈ لیا تھا کہ وہ محلے کی مسجد کمیٹی کے صدر منتخب ہو گئے. اب تو خدا دے اور بندہ لے مسجد میں گویا مارشل لو نافذ ہو گیا. سب سے پہلے کرنل صاحب نے مسجد کی کھڑکیوں اور دروازوں میں جالیاں لگوائیں. صحن کے فرش کو جھاگ والے پاؤڈر سے مل مل کر آئینہ نما بنایا گیا. نالیوں کے متعلق حکم ہوا کہ چاندی کی طرح چمکتی ہوئی ہونی چاہیے. بیت الخلاء کے لیے الگ سے چپلیں رکھوا دی گئیں. کیاریوں اور پودوں کو پانی لگانے کا نظام الاوقات طے کیا گیا. دریوں کو سونگ سونگ کر دیکھا جانے لگا کہ کہیں ان کی دھلائی باسی تو نہیں ہو گئی. غرضیے کے کرنل صاحب نے اپنی فراغت کا ایسا بھرپور حل تلاش کیا کہ فوجی چھاونی اور مسجد کے احاطے میں فرق معلوم کرنا دشوار ہو گیا. بظاہر یہ سب کچھ کرنل صاحب کے دل میں موجود خانہ خدا کی خدمت کے جذبے کا مظہر تھا, لیکن کرنل صاحب کے انداز و اتوار کا مشاہدہ کرنے سے جو ہم لطف لے کر کیا کرتے تھے، یہ بات شبہ سے بالا تر ہو جاتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنی صدارت کے تحفظ، حکم دینے کی عادت کی تسکین اور انانیت سے اٹی ہوئی اکھڑ طبیعت کی تشفی کے لیے کیا کرتے تھے۔ مسجد میں ان کے آنے کا انداز، کمیٹی کے دیگر ارکان اور خدام مسجد کے ساتھ ان کا یہ رویہ، وقتاً فوقتاً ان کے نادر شاہی فرامین، سب اس امر کے غماز تھے کہ اس شخص کو خانہ خدا کی خدمت کے اجر و ثواب اور انوار و برکات سے کوئی خاص غرض نہیں، یہ اپنی طبیعت ناموضوع کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جس شخص کے اقدامات حکیمانہ نہیں حاکمانہ ہوں، جس کا رویہ اخلاق عیاری اور نخوت بھرا ہو، وہ اگر خانہ خدا سے تعلق میں اخلاص اور خدمت کا دعویٰ کرے تو اس پر یقین کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی داڑھی منڈھے مچھڑ پیر کی گالیوں کو پہنچی ہوئی سرکار کے تبرکات سمجھ کر سینے سے لگائے پھرے۔ پارٹ نمبر 8 یہاں مکمل ہوتا ہے۔